أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عبارت کے اعتبار سے ہم نے ولو قلتم ان الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفسيرهم فلا نفع فيه, اس سے پہلے تک پڑھ لیا تھا اور اس عبارت کی ابھی توضیح دینی تھی. تو چونکہ ابھی مقدماتی باتیں کچھ بیان کرنا رہتی ہیں, اس اعتبار سے ابھی اس عبارت کو توضیح نہیں دیتے. ایک مقدماتی بات جو ابھی رہتی ہے کرنا, وہ یہ کہ خود علم منطق, یہ منطق جو ہے المنطق, یہ جو صیغہ ہے, یہ اس سے کیا مراد ہے؟ منطق مفعیل کے وزن کے اوپر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ نطق ينطق نطقن سے استخراج یا اشتقاق کیا گیا ہے. اس کا نطق نطق بولنے کے معنی میں ہے. انسان کو ناطق کہتے ہیں, یعنی نطق بولنا. لیکن پھر بعد میں اس نطق کے لفظ کو دو معنی میں استعمال کیا جانے لگا. ایک نطق ظاہری, جو کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے, کہ جو میں جس طریقے سے بول رہا ہوں اس کو نطق ظاہری کہتے ہیں, یعنی الفاظ کے ذریعے بات کرنا, بات چیت کرنا, یہ نطق ظاہری ہے. لیکن پھر اصطلاح میں ایک اور معنی آیا جو علم منطق کے علماء نے تاسیس کیا, وہ یہ کہ خود کلیات کو درک کرنا بھی نطق ہے. انشاءاللہ یہ تفصیلی بات ہماری آئے گی کہ کلی سے کیا مراد ہے, پھر درک کلی کسے کہتے ہیں. کلیات خمس کی جب ہم بات پڑھیں گے علم منطق کے اندر, تو وہاں پر تھوڑا تفصیل زیادہ ہوگی کہ کلی سے کیا مراد ہے. ابھی فقط آپ اپنا ذہن میں یہ بٹھائیں کہ نطق کی دوسرا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ادراک کلیات ہے. کہ انسان چونکہ کلی کو درک کرتا ہے, اس اعتبار سے اس کو اس کے اوپر نطق کا اطلاق ہوتا ہے. اور اس ادراک کلی والے معنی کو نطق باطنی کہا جاتا ہے, توئیں کے ساتھ نطق باطنی. پس نطق کے دو معنی ہیں, نطق ظاہری و نطق باطنی. نطق باطنی یعنی ادراک کلیات. فرماتے ہیں کہ یہ علم منطق جو یونانی لفظ تھا وہ لاجک کے معنی میں تھا, ایل او جی آئی سی, یعنی لاجک کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. جب اس کو عربی میں ترجمہ کیا تو اس کو منطق کے ساتھ ترجمہ کیا گیا. اور خود آپ اگر اپنی فکر کے اعتبار سے تھوڑا سا ملاحظہ کریں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ابحاث تفصیلا آئیں گے. مثلا آپ جب فراغت میں بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. کبھی دقت کی ہے وہ سوچ آپ کی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی انسان اگر اپنے اس فکر کے فعل میں تھوڑی سی دقت کرے تو اس کو احساس ہوگا کہ انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے, باتیں کر رہا ہوتا ہے تقریباً. یعنی جب آپ یوں ایک مسئلے کے بارے میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہاں پر معانی کا رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ معانی کا جو رد و بدل کرنا ہے, وہ معانی بھی الفاظ کے ذریعے رد و بدل ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کے ذہن میں اگر پانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پانی کا لفظ بھی آپ کے فکر کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہوگا, درست ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گویا خود فکر کرنا بھی ایک قسم کا تکلم ہے. ایک قسم کا نطق ہے. نطق ظاہری جو ہے وہ دو طرفہ ہے مثلا عموماً, یعنی کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو آپ گفتگو کر رہے ہوں گے, لیکن جو نطق باطنی ہے, جو فکر کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ نطق اپنے آپ سے کرنا ہے, بات کرنا ہے اپنے آپ سے, یہ فکر کرنا ہوتا ہے. تو اب چونکہ وہاں بھی الفاظ و معانی کا رد و بدل ہو رہا ہوتا ہے, تو وہی نطق ظاہری والا معنی صرف کر رہا ہوتا ہے وہاں پر. تو لہذا اگر کوئی بندہ آ کر یہ اعتراض کرے کہ ادراک کلیات والا معنی تو لغت میں ہے ہی نہیں, تو آپ مناطقہ نے یہ معنی کہاں سے لیا ہے, تو ہم اس سے کہیں گے کہ وہ حرج نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ادراک کلیات پر نطق کا اطلاق نہیں ہوتا, تو اس کی توجیہ ہمارے پاس وہ موجود ہے, اور کہ ہم اس کو فکر کے اعتبار سے نطق باطنی تصور کرتے ہوئے اس کے اوپر ناطق کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں, اور نطق باطنی اس کے اوپر صدق کر رہے ہوتے ہیں, بس مشکل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ منطق نطق سے نکلا ہے, اور نطق جو منطق میں مراد ہے وہ نطق باطنی ہے, نطق ظاہری نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر فکر کے بارے میں بات ہونی ہے, اور فکر ہمیشہ باطنی عمل ہے, ظاہری عمل نہیں ہے. بس آپ کے ذہن میں یہ ہو, کوئی بھی اگر آپ سے سوال کرے کہ منطق کون سا صیغہ ہے, صیغے پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, کس سے استخراج کیا گیا ہے, نطق سے ہے اور مراد نطق باطنی ہے. اس طریقے سے جیسے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں, اگر یہ آپ خلاصہ کر کے اپنے پاس لکھ لیں اور حفظ کر لیں, تو انشاءاللہ یہ کوئی بھی آپ سے سوال کرے گا تو مطلب واضح ہو جائے گا. منطق صیغہ کون سا ہے؟ منطق, ہاں, مصدر میمی ہے یا اس میں مکان ہے؟ کیونکہ صرف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا مصدر میمی بنانے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے وہاں پر, اور اس میں مکان کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا ہوگا, تقریباً وزن یہی ہے, مفعل اس میں مکان کا وزن ہے, اور مصدر میمی بھی بن سکتا ہے اس سے. آپ کہتے ہیں کہ کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, آپ چاہے اس کو مصدر میمی لیں یا اس کو اس میں مکان لیں, معنی واضح ہے پھر بھی ہر دو صورت کے اندر. اگر آپ منطق کو مصدر میمی لیتے ہیں, تو اس وقت یہ مبالغے میں استعمال ہو رہا ہوگا, کیونکہ مصدر میمی جو ہے وہ مبالغے میں استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا زید عدل کہا جائے, اگر لغوی نحوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قضیہ درست نہیں ہے, چونکہ زید عادل درست ہے, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ زید عدل والا قضیہ بھی درست ہے. کیوں درست ہے؟ کہتے ہیں اس لیے چونکہ جب آپ نے سمجھانا ہو کہ زید اپنی عدالت میں بہت زیادہ عادل ہے, تو اس مطلب کو اگر آپ نے سمجھانا ہے کسی کو, تو آپ عادل کی جگہ کیا لفظ استعمال کریں؟ عادل کا لفظ استعمال کریں. اگرچہ جب آپ اس کو ترکیب کریں گے تو زو کا لفظ حذف کریں گے, اس میں مقدر مانیں گے اس کو. یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں انشاءاللہ علم ناف کے اندر. تو کہتے ہیں کہ اگر منطق کو مصدر کے معنی میں لے لیا جائے مصدر میمی کے اندر, تو مصدر کا ایک جو استعمال ہے کیا ہے؟ مبالغے کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو منطق یہاں پر مبالغے کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے, نطق باطنی کے اندر مبالغہ مراد ہوگا یہاں پر. دوسری صورت کیا ہے کہ منطق جو ہے وہ اس میں مکان ہے. اگر اس میں مکان لے لیا جائے تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ یعنی یہ منطق فکر کرنے کی جگہ ہے, درست؟ وہ فکر کرنے کی جگہ ہے, وہ قواعد فکر اس علم کے اندر سکھائے جائیں گے, لہذا اس میں مکان لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اب محقق کے اوپر ہے کہ وہ آ کر ثابت کرے کہ مصدر میمی مراد لیں یا اس میں مکان لے لیں, والا ہر دو صورت کے اندر بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی. خوب, یہ ایک منطق کے لغوی اعتبار سے بات تھی. ایک بات جو ہے وہ مقدماتی, وہ تاریخ علم منطق کے بارے میں ہے. کہ علم منطق کب وجود میں آئی. پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ بات ہر انسان و ہر عالم قبول کرتا ہے کہ انسان فطرتی طور پر منطقی ہے. یعنی جو بھی اپنا فعل انجام دے رہا ہے کسی نہ کسی منطقی قاعدے سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, یعنی استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو. جیسا کہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھی, منطق اگر تکوینی مراد لی جائے, یعنی جب یہ سوال کیا جائے منطق کب سے ہے, ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے سوال کو کھولیں, آپ کی مراد منطق تکوینی ہے یا منطق تدوینی ہے؟ تدوینی یعنی وہ منطق جو کتابوں میں لکھی گئی, کون سی مراد ہے؟ اگر منطق تکوینی مراد لیں, اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے, یہ بشر کے ساتھ خلق ہوئی ہے, چونکہ بشر کی امتیازی خصوصیت فکر کرنا ہے اور فکر کرنے کے اصول فطرتی طور پر انسان کو عطا کیے گئے ہیں, پس اس اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ منطق کب سے شروع ہوئی ہے. منطق جب سے بشر ہے اس وقت سے موجود ہے. ہاں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ جو تدوینی منطق ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, تو تاریخ منطق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے منظم کتاب جس نے علم منطق کے اندر لکھی وہ ارسطو ہے. ارسطو وہ پہلا عالم ہے یونانی کہ جس نے پوری مفصل اور منظم علم منطق کی کتاب لکھی. اس سے پہلے اگر کہیں پر علم منطق لکھی ہوئی مل بھی جاتی تو وہ ناقص تھی بہت زیادہ. اول تو ملے گی نہیں, یا ملتی بھی ہے تو بہت کم ملے گی. ارسطو نے آ کر علم منطق کو منظم کر کے مدون کیا, اس کو لکھا. بس یہ سوال بھی آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ تاریخ علم منطق کیا ہے. تو آپ خود ان سے سوال کریں گے, تاریخ منطق تکوینی ہے تو وہ بشر کے ساتھ ہے, منطق تدوینی ہے تو وہ ارسطو اس کا مبتکر ہے. سوال, ارسطو کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ منطق کو تدوین کرے, کہ جب ہر عالم و ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ منطق کے اصول و قواعد فکر انسان کو فطرتی طور پر عطا کر دیے گئے ہیں, تو پھر منطق تدوین کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں ارسطو نے اس کو کتاب کی صورت میں ذکر کیا اور آج ہم اتنے عرصے کے بعد پھر اس محفل میں بیٹھے ہیں اور منطق پڑھ رہے ہیں آ کر؟ یعنی ارسطو اگر منطق نہ لکھتا تو آج منطق کی کلاس نہ پڑھ رہے ہوتے, کوئی اور علم پڑھ رہے ہوتے. مثلا کیوں ارسطو نے علم منطق تدوین کی, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے, وہ یہ ہے کہ سقراط کے زمانے میں ایک فرقہ وجود میں آیا کہ جنہوں نے اصلا واقعیت کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیا. وہ قائل ہو گئے, ان کے مختلف گروپ بنے. ایک گروہ نے یہ کہا آ کر کہ اصلا واقعیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, جو کچھ بھی ہے وہ خیال ہے. جس طریقے سے انسان رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے وہ واقعیت میں نہیں, تو یعنی انسان خواب میں کیا کچھ نہیں دیکھ سکتا, کہیں امیر بنا ہوتا ہے, کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے, کہیں اچھے دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے, او ہزار چیزیں دیکھتا ہے, لیکن جیسے ہی اٹھتا ہے دیکھتا ہے او یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, واقعیت میں تو تھا ہی نہیں. تو یہ گروہ جو وجود میں آیا تھا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ واقعیت نام کی کوئی چیز خارج میں نہیں. انسان ایسے ہی ہے جیسے یہ واقعیت ایسے ہی ہے جیسے ایک خواب ہوتا ہے، یعنی ہر انسان ایک خواب دیکھ رہا ہے. ایک گروہ ان میں سے قائل ہوا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ نہ یہ تو بہت ہی غلط فکر ہے کہ کہہ دیں کہ اصلا واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اصلا کوئی بچہ اس کو قبول نہیں کرے گا. انہوں نے کہا ہے واقعیت ہے، لیکن وہ واقعیت فقط میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور واقعیت نہیں لگتا. مختلف گروہ آئے، میں نے فلسفے میں اس کو تفصیلا عرض کیا تھا بدایت الحکمہ کے مقدمے میں. بہرحال خلاصہ کلام یہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور تھا، بات کرنے کا واقعیت ہے، میرے علاوہ بھی واقعیت ہے، لیکن اس واقعیت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. یہ جب گروہ وجود میں آیا جو اس قسم کی انحرافی فکر پھیلا رہا تھا، تو سقراط، افلاطون، انہوں نے اس گروہ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور لوگوں کو ان کے انحرافات سے بچانے کی کوشش کی. یہ گروہ کیا کرتا تھا؟ کیوں یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے. وہ یہ تھا کہ اس دور کے اندر عوام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ایک دانشمندوں کا گروہ موجود تھا کہ جس کی طرف یہ رجوع کرتے تھے، اور یہ پھر دانشمند اور عالم انسان جو تھے یہ پھر کیا کرتے تھے، ان عوام کی مشکلات کو حل کرتے تھے، عدالت کے اندر مثلا یا پنچایت کے اندر، جو بھی اس زمانے کا قانون تھا. مثلا اگر ایک بندے نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور جس نے قبضہ کیا وہ جھوٹا ہے، تو یہ انسان ایک عالم کو کہتا جا کر کہ مجھے اس مشکل سے نجات دلواؤ، اور جج کے سامنے جا کر میرا دفاع کرو. یعنی آج کل کے وکلاء کو اگر آپ ذہن کے اندر رکھیں، وکلاء آج کل کیا کرتے ہیں؟ میرے اوپر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے یا کسی اور کے اوپر کوئی مشکل پیش آئی ہے، تو ہم خود عدالت میں جا کر مقدمہ نہیں لڑتے، بلکہ پیسے دیتے ہیں ایک شخص کو، وہ جا کر ہماری طرف سے مقدمے میں جج کے سامنے مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس گروہ نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس جس قسم کا بندہ بھی آتا ہے ہم اس کا دفاع کر دیتے ہیں، مثلا اگر کوئی سچا بندہ آیا تو اس کی سچائی بھی ثابت کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی جھوٹا بندہ ہمارے پاس آیا تو اس کے جھوٹ کو بھی ہم ثابت کر دیتے ہیں، اس کے جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے ہیں. آ کر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اصلا اگر واقعیت نام کی کوئی چیز ہوتی تو پھر سچ سچ ہی رہتا اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود یہ کام کر رہے ہیں کہ سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، واقعیت وہی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، یعنی انسان محور بنا دیا. یعنی واقعیت وہی ہے کہ جو کچھ میں سوچوں، یعنی اگر میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ اس وقت بارش نہیں ہے، میں حق پر ہوں، سچا ہوں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، آپ بھی سچے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ واقعیت وہی ہے کہ جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے. یہ جب انہوں نے سوچنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مغالطے شروع کیا، یعنی مغالطے کرتے تھے ان کاموں کے اندر. سچ کو جھوٹ بنانا، جھوٹ کو سچ بنانا مغالطے کرنے کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو جب یہ مغالطے کرتے تھے تو سقراط و افلاطون و ارسطو انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کوشش کی کہ عوام کو ان کے مغالطوں کے بارے میں خبر دیں، ان کا شعور بلند کریں کہ یہ مغالطے کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر جو قواعد استفادہ کیے کہ جو کہ کس طریقے سے ان کے مغالطات کو کشف کرنا ہے اور ان کے مبانی کو رد کرنا ہے، ارسطو نے وہی قواعد کتابی شکل میں لکھ کر مدون کر دیے، تاکہ اگر کوئی انسان ان منطق کے قواعد کو تدوینی طور پر پڑھ لے گا تو وہ خود بخود معلوم کر لے گا کہ یہ کہاں مغالطہ کر رہے ہیں، باشعور ہو جائے گا. اس وجہ سے ارسطو نے علم منطق کو تدوین کیا. علم منطق پہلے درس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ علم منطق تکوینی ہونے کے باوجود بھی کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان تکویناً منطقی ہے، قواعد علم منطق سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے، فطرتی ہیں یہ قواعد، لیکن پھر بھی خطا کرتا ہے، اپنے موقف کا درست دفاع نہیں کر سکتا، دوسرے کے موقف کو رد نہیں کر سکتا، اس کے مغالطے کو کشف نہیں کر سکتا. اکثر اوقات، بعض اوقات کر لیتا ہے، اگر بعض موارد میں کر لیتا ہے، بعض موارد میں نہیں کر پاتا. لیکن اگر انسان اس تکوینی منطق کے ہوتے ہوئے تدوینی منطق بھی پڑھنا شروع کر دے تو یہ انسان انتہائی قوی ہو جاتا ہے. انسان اپنے موقف کا دفاع کرتا ہے، انسان مخالف کے مغالطات کو کشف کر لیتا ہے، انسان اپنے موقف کو مدلل کر لیتا ہے. تو اسی ضرورت کے پیش نظر کہ اس فرقے کو جس نے واقعیت کا انکار کر دیا، اس کو رد کیا جائے اور ملت کے شعور کو بڑھا دیا جائے، تو ارسطو نے علم منطق کو تدوین کیا. اور اس وقت سے لے کر اب تک علم منطق کے اندر مختلف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مطالب اور بھی رہتے ہیں انشاءاللہ پھر بعد میں، چونکہ درس لیٹ شروع ہوا ہے تو 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ